من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی مساکن برکت اللہ ومعادن حکمت اللہ وحفظت سر اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. السلام علی مساکن برکت اللہ. مساکن مسکن کی جمع ہے، اور مسکن کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ. بس برکت الہی کہاں آ کے ٹھہری ہے؟ محمد اور آل محمد کے پاس، محمد اور آل محمد کے گھرانے میں. برکت کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ برکت خیر الہی کسی چیز میں ثابت ہو جائے، اور برکت ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ برقرار رہے. وعلیکم السلام. بس خیر الہی جس میں ہمیشہ ثابت ہو اور ہمیشہ اس میں برقرار رہے. برکت ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ انسان پہ برقرار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہتے ہیں کہ یہ رحمت خدا تم پہ ہمیشہ قائم و دائم ہو. بس خیر الہی کن ہستیوں میں ہمیشہ برقرار ثابت اور ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ ہستیاں محمد اور آل محمد ہیں. روایات میں آیا ہے ان المؤمن برکت علی المؤمن، بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 ہے، کہ بے شک مومن باعث سے زیادہ خیر بنتا ہے، باعث سے زیادہ 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 رحمتی رحمت والا بنتا ہے دوسرے مومن پر. باعث سے خیر ہے، زیادتی یہ خیر ہے دوسرے مومن پہ. بس لوگ کہاں جائیں جہاں سے ہمیشہ والا خیر پائیں، ہمیشہ والی رحمت پائیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ محمد اور آل محمد کا گھرانہ. بس تبھی کہا گیا سلام علی مساکن برکت اللہ، سلام ہو ان ہستیوں پہ جہاں خداوند عالم کی ہمیشہ والی نعمت ٹھہری ہوئی ہے. ومعادن حکمت اللہ، اور سلام ہو حکمت خدا کی معادن پہ. معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن مرکز شے، چیز کا مرکز، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی اصل کو معدن کہتے ہیں. بس جہاں بہت زیادہ مقدار میں کوئی چیز پائی جائے، مرکز شے، ہر چیز کی اصل. بس معدن مرکز الشے. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت ایسی معرفت، حکمت ایسی معرفت جو انسان کے اعمال اور عقائد میں مفید ہو، انسان کے عمل اور عقیدے میں اثر ڈالے، اسے حکمت کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو حکمت کو چاہتا ہے پس اس دروازے سے اندر آئے. بس ولایت علی سے جو اندر آئے گا وہ حکمت میں داخل ہوگا. بس قرآن کریم نے کہا ہے کہ حکمت خیر کثیر ہے، حکمت خیر کثیر ہے. یو اتل حکمت من یشاء وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس ہاں جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، قرآن کریم نے کہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کہتی ہے کہ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. بس وہ حکمت کو دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، اور جس سے حکمت دی جائے فقد اوتی خیرن کثیر، اسے خیر کثیر دیا جاتا ہے. بس حکمت کو خیر کثیر کہا گیا. بس جو انسان حکمت کا ذخیرہ بن جائے وہ خیر کا ذخیرہ بن جاتا ہے، جو انسان حامل حکمت بن جائے وہ حامل خیر بن جاتا ہے، خیر کثیر بن جاتا ہے. بس یہ حکمت اس قارون کے مال سے بہتر ہے جو اس کو ملا. بس حکمت انسان کے عمل اور عقیدے میں کیا اثر ڈالتی ہے، مفید ہوتی ہے. امام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حکمت سے مراد خدا کی اطاعت اور معرفت امام ہے، خدا کی اطاعت اور معرفت امام ہے. تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، معرفت امام ہے. اب سوال یہ ہے کہ حکمت بنائے کیا، حکمت انسان کو کیا بنائے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کہتی ہے کہ حکمت انسان کو جب انسان کے عمل میں اور عقیدے میں اثر ڈالے تو انسان کو موحد حقیقی بناتی ہے، توحید عملی پہ لے آتی ہے، شاکرین میں سے قرار دیتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت دی، انشکر للہ، یہ کہ تم شکر بجا لاؤ خداوند عالم کا۔ بس
آیت نمبر
سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت دی کہ تم شکر گزار بنو خداوند عالم کا۔ بس توحید عملی میں مضبوط ہو جاؤ، توحید عملی میں قوی ہو جاؤ، یہ ہے شکر۔ بس حکمت انسان کو شاکر بناتی ہے، اور ہر چیز کا شکر اس چیز کے اعتبار سے ہے، ہر چیز کا شکر اس چیز کے اعتبار سے ہے۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان محرمات کی طرف نظر نہ ڈالے۔ اور اس کے بعد شکر کس کا ہے؟ یا ہر اعضاء کا، اعضاء و جوارح کا شکر اس کے اعتبار سے ہے، اس چیز کے اعتبار سے، ہر چیز کا۔ بس نعمت جب ملے تو انسان اس نعمت کی زیادتی کو چاہتا ہے، تو زیادتی کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس انسان کو شکر کرنا پڑے گا، تو دوام اور ہمیشگی پائی جائے گی اس نعمت میں۔ بس شکر ایک اہم ترین چیز ہے جو انسان کو حکمت کے بعد عطا ہوتی ہے۔ بس معادن حکمت اللہ، کون ہے مرکز حکمت خدا؟ کون ہے ایسی ہستیاں جہاں حکمت خدا بہت زیادہ مقدار میں ہے؟ محمد اور آل محمد۔ بس محمد اور آل محمد، تبھی رسول اکرم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ آل محمد دروازے ہیں اس حکمت کے شہر میں داخل ہونے کے۔ اس کے بعد فرمایا امام علی نقی علیہ السلام نے، السلام علی حفظت سر اللہ، سلام ہو خداوند عالم کے پوشیدہ اسرار کی حفاظت کرنے والوں پر۔ حفظت جمع ہے حافظ کی، حفظت حافظ کی جمع ہے، حفظہ کے مادے سے ہے حفظہ۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ وہ شخص جو چیز کو ضائع ہونے اور تلف ہونے سے بچائے، اسے حافظ کہا جاتا ہے۔ چیز کو ضائع ہونے اور تلف ہونے سے بچانے والے کو حافظ کہتے ہیں۔ آگے آئے گا اسی زیارت جامع کبیرہ میں، السلام علی حفظتن لسر رہی، آگے بھی ایک جملہ آئے گا۔ بس حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ کسی چیز کو تحریف ہونے سے بچانے والے کو، کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانے والا، کسی چیز کو تلف ہونے سے بچانے والا۔ بس خدا کے اسرار کو بچانے والی ہستیاں کون ہیں؟ ضائع ہونے سے بچانے والی، تحریف سے بچانے والی کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد اور آل محمد۔ سر اعلان کے مقابلے میں، سرن اعلان کے مقابلے میں ہے، یعنی پوشیدہ، ہاں جی اعلانیہ، سر اعلان کے مقابلے میں ہے۔ خداوند عالم کے اسرار کی دو قسمیں ہیں، خداوند عالم کے اسرار کی دو قسمیں ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو صرف خداوند عالم کے پاس ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو خداوند عالم کی جانب سے محافظان سر اللہ کو دیا گیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو خداوند عالم کے پاس ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو خداوند عالم کی جانب سے محافظان سر اللہ کو دیا گیا ہے۔ بس اصول کافی جلد نمبر ایک میں، اصول کافی جلد نمبر ایک باب بدا ہے، اس میں امام فرماتے ہیں، ان للہ علمین، بے شک خدا کے لیے دو علم ہیں، علم مکنون، ایک علم پوشیدہ ہے، و مخزون، اور خزانے میں ہے، محفوظ ہے، لا یعلمہ الا ہوا، نہیں اسے جانتا مگر خداوند عالم، وہی جانتا ہے اسے۔ اور اس کے بعد
یہ
کون سے دو علم بتائے؟ علم مکنون وہو علم البدا، یہ علم بدا ہے، اسے علم بدا کہا جاتا ہے، جو ہاں جی مکنون علم کو علم بدا کہا جاتا ہے۔ جو خداوند عالم سے مخصوص ہے، وَعِلْمٌ، اور دوسرا علم ایسا ہے، فَنَحْنُ نَعْلَمْهُ، ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں. بس علم خدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم، ایک وہ اسرار کا حصہ جو خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسرا حصہ خداوند عالم کی جانب سے محافظان سر اللہ کو دیا گیا ہے. بس محافظان سر اللہ کون ہیں اس جہاں کے؟ محمد اور آل محمد. ہاں جی، علم بدا ہے. ہاں جی، علم ظاہر بھی نہیں کہہ سکتے آپ، علم پوشیدہ بھی دیا گیا ہے، لیکن ایک حد تک. ہاں جی، ہاں جی، علم بس علم روایات میں علم نہیں دیا گیا، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں سوال کیجیے گا. جو ہے، جو انہیں علم دیا گیا ہے اس کو اب پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، دونوں علم دیے گئے ہیں، روایت میں نام نہیں دیا گیا. ہاں جی، روایت میں نام نہیں دیا گیا. دعا افتتاح میں ہے، الحمدللہ الذی لا یحتق حجابہ ولا یغلق بابہ، تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے علیحدہ نہیں کیا اس اپنے حجاب. یہاں یعنی علم پوشیدہ بھی ہے ان کے پاس، لیکن ایک حصہ صرف خداوند عالم کے پاس ہے، ایک حصہ محمد اور آل محمد کا ہے. علم پوشیدہ میں سے بھی ہوگا، علم ظاہر تو ہوگا ان کے پاس. علم ولا یغلق بابہ، اور اپنا دروازہ بند نہیں کیا. کتاب کافی میں ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابا محمد ان عندنا واللہ سر من سر اللہ، اے ابا محمد، بے شک ہمارے پاس خداوند عالم کے اس اسرار میں سے اسرار ہیں، اسرار کے بعض اسرار ہمارے پاس ہیں خداوند عالم کے، وعلم من علم اللہ، اور خداوند عالم کے علم میں سے کچھ حصہ ہمارے پاس ہے علم کا. بس محمد اور آل محمد کون سی ہستیاں ہیں؟ رازوں کے محافظ، رازوں کے محافظ ہیں، خداوند عالم کے رازوں کے محافظ ہیں. اسرار الہی کو ضائع ہونے اور تلف ہونے اور تحریف سے بچانے والی ہستیاں محمد اور آل محمد ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرار سے بچانے والی، اسرار کو بچانے والی ہستیاں ہیں، یہ ہونی کیا چاہیے؟ کہا حملت کتاب اللہ، کتاب کے بوجھ کو اٹھانے والی. السلام علی حملت کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بوجھ کو اٹھانے والی ہستیاں. ہاں جی، بس اب قاری اور حامل میں فرق کیا ہے؟ قاری قرآن اور حامل قرآن میں کیا فرق ہے؟ کہ قاری قرآن کسے کہا جاتا ہے اور حامل قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ قاری قرآن وہ شخص جو عمل اور اخلاق قرآن سے آراستہ نہ ہو، اسے قاری قرآن کہا جاتا ہے. عمل جو بتایا ہوا ہے قرآن کریم نے، عمل جو اخلاق اس نے بتایا ہوا ہے کہ حاصل کرو، اس سے آراستہ نہ ہو. اور حامل قرآن وہ ہے جو عمل اور اخلاق قرآن سے آراستہ ہو. بس یہ حاملان قرآن کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب تلاوت کی جائے ان پہ اس کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. بس انسان حامل قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، تو ایمان اور بڑھتا جاتا ہے. قاری قرآن وہ ہے جو صرف تلاوت کرتا جاتا ہے. ربتا لن للقرآن، رسول اکرم نے فرمایا، بہت سے قاری قرآن ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. بس اگر انسان جو قرآن نے عمل بتایا ہوا ہے، جو قرآن نے اخلاق بتایا ہوا ہے، اس سے آراستہ نہ ہو، اگرچہ وہ قاری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہوگا؟ جب حامل قرآن ہوگا. بس امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی کہ اور کہا کہ پتہ ہو آپ کو کہ حسین کتنی نماز سے محبت رکھتا ہے اور تلاوت قرآن سے محبت رکھتا ہے. کون شخص تلاوت قرآن سے محبت رکھتا ہے؟ حامل قرآن. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. بس نو کی شب کو ایک شب مہلت مانگی گئی. اس شب میں کام کیا کیا گیا؟ نماز ادا کی گئی, قرآن کی تلاوت ادا کی گئی. تاکہ ملے گا آپ کو کہ بعض لوگ, یعنی ایک شخص جو ہے مکے سے حج کر کے عراق کی طرف روانہ تھا کہ راستے میں دیکھا کہ قافلہ امام حسین ہے, تو امام حسین کے خیمے میں کی طرف گیا اور ملنے کے لیے. تو جب اندر گئے تو دیکھا امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آنسو جاری ہیں, رخسار تک پہنچ گئے ہیں, اور یعنی قرآن کی تلاوت میں. بس حامل قرآن وہ ہے جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کا ایمان زیادہ ہوتا جائے. ذات الیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, قرآن کریم نے کہا ہے اور اس کو واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ حاملان قرآن ہیں. وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ حق تلاوت ہی, وہ حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121, یتلونہ حق تلاوت ہی, وہ حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ایمان لے آتے ہیں اس پہ. بس حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں, ایمان اور تلاوت سے وہ منتقل کہاں ہوتے ہیں, مقدمے سے منتقل کہاں ہوتے ہیں, نتیجے کی طرف. نتیجہ کیا ہے؟ ایمان ہے. بس اسی آیت کی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر امام نے فرمائی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یرتلون آیاتہ, وہ لوگ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. وہ یتفہمون معنی ہے, اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں, ان کے معنی کو سمجھتے ہیں, قرآن کریم کے معنی کو سمجھتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ, اور اس کے احکام پہ عمل بجا لاتے ہیں. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ, اور اس کے وعدے کے امیدوار ہیں. وَيَخْشَوْنَ عَذَابَهُ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وَيَتَمَثَّلُونَ قِصَصَهُ, اور اس کے قصوں کو خود کے لیے مثال بناتے ہیں. اس کے قصوں کو خود کے لیے مثال بناتے ہیں. یتمثلون, یعنی اگر وہ یوسف کا قصہ پڑھتے ہیں تو یوسف جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اگر وہ مریم کا قصہ پڑھتے ہیں تو مریم جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ویعتبرون امثالہ, اور عبرت لیتے ہیں اس کی امثال سے. عبرت کیا ہے؟ عبرت عبور سے ہے. عبور ایک چیز سے دوسری طرف منتقل ہونے کو عبرت کہتے ہیں. یہ ہے حامل قرآن, کیا ہے؟ جو عبرت لے, دوسری چیز کی طرف منتقل ہونے والے کو عبور کہتے ہیں, عبرت کہتے ہیں. بس آہستہ آہستہ پڑھنے سے وہ کہاں منتقل ہوتے ہیں؟ ایمان کی زیادتی کی طرف. وَيَأْتُونَ أَوَامِرَهُ, اور وہ بجا لاتے ہیں اس کے احکام کو, عوامر کو, عوامر اس کے بجا لاتے ہیں جو خداوند عالم نے احکام عوامر بجا لائے ہیں, واجب جو کیے ہیں چیزیں, واجب کی ہیں چیزیں. وَيَجْتَنِبُونَ نَوَاهِيهِ, اور رک جاتے ہیں منع کی ہوئی چیزوں سے. بس یہ ہیں حاملان قرآن. اب سوال یہ ہے کہ حامل قرآن بنے کیسے انسان؟ سوال یہ ہے کہ حامل قرآن بنے کیسے انسان؟ حامل قرآن بننے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے. لا یمسہ الا المطہرون, یہ اس سے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے مطہرین کے. طہارت ظاہری بھی ہو, صفائی بھی ہو, اور باطنی طہارت کا بھی ہونا ضروری ہے. باطنی طہارت کے لیے ہم نے کہا کہ تین مراحل سے گزرنا ضروری ہے, تخلی, تحلی, تجلی. بس ان تین مراحل سے گزرے گا جب انسان تو وہ حامل قرآن بنے گا. حامل قرآن میں کرے گا کیا؟ آیات میں تدبر کرے گا، آیات سے عبرت لے گا، اس کی مثالیں اپنے اوپر اپلائی کرے گا. بس ذہن میں رکھیے گا، حامل قرآن جو مدبر ہو آیات خدا میں، حامل قرآن وہ ہو جو ظاہری اور باطنی طہارت رکھتا ہو، حامل قرآن وہ ہو جو عبرت لے قرآن کی آیات سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حفظو حروفہو، اس کے حروف کی حفاظت کرو، وَأَزَاؤُ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو بجا لاؤ، اس کے حدود سے حد کراس نہ کرو، وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ، کس طرح اس کے حروف کی حفاظت ہوگی، کس طرح اس کے حدود کی پامالی نہیں ہوگی بلکہ اس کی حدود پہ عمل کیا جائے گا. کہا انما ہوا تدبر آیات ہی، یہ ہوگا کیسے، یہ حفاظت ہوگی کیسے، یہ حامل بنے گا کیسے انسان، جب اس کی آیات میں تدبر کرے، جب اس کی آیات میں تدبر کرے. اگر ائمہ کی علیہ السلام کی سیرت پہ آپ غور کریں، ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ جب قرآن کے پاس آتے تو قرآن جب پڑھتے، وہ تلاوت کرتے، تو ان سے گریہ شروع ہو جاتا، ان کے آنسو رکنے کا نام نہ لیتے. بس ذہن میں رکھیے گا، حامل قرآن جب بھی قرآن کو پڑھنے آئے گا تو اس کا ایمان زیادتی کی طرف جائے گا. بس کون ہے یہ حاملان قرآن؟ محمد اور آل محمد. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ انی لاعلم کتاب اللہ، خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو جانتا ہوں، من اول ہی لاخر ہی، اس کے اول سے لے کر اس کے آخر تک، گویا وہ میرے مٹھی میں ہو، مجھے میرے پاس آسمان اور زمین کی خبر ہے، اور جو ماضی ہے اس کی خبر ہے، جو حال ہے اور آئندہ ہے اس کی خبر موجود ہے. بس قرآن کریم انسان کو کیا کیا عطا کر دیتا ہے، آئندہ کی خبر بھی اسے بتاتا ہے، ماضی کی خبر بھی اسے بتاتا ہے، آسمان کی خبر بھی اسے بتاتا ہے، زمین کی خبر بھی اسے بتاتا ہے. بس جب انسان حامل قرآن بن جائے، سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے اس جہاں کا. بس حاملان قرآن ہیں کون؟ آیات میں تدبر کرنے والی ہستیاں ہیں کون؟ محمد اور آل محمد، یہ پاکیزہ افراد محمد اور آل محمد ہیں. اس کے بعد کہا السلام علی اوصیاء نبی اللہ، سلام ہو نبی خدا کے اوصیاء پہ، جانشینوں پہ. اوصیاء جمع ہے وصی کی، وصی کا معنی ہے ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوڑنا. وصی کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا. سید الانبیاء سے کس کو جوڑنا ہے؟ کن لوگوں کو سید الانبیاء کے ساتھ جوڑنا ہے؟ ان لوگوں کو جوڑو جو سید الانبیاء کی طرح کامل ہوں. بس سید الانبیاء کے ساتھ کامل لوگوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ ناقص لوگوں کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ دین کامل کامل کے بعد کامل کے ہاتھوں میں جانا چاہیے. دین کامل کامل کے بعد دوسرے کامل انسان کے پاس جانا چاہیے. بس دین کامل کس کے ہاتھ میں جائے؟ رسول اکرم کے بعد کامل ہاتھ میں جانا چاہیے. بس سید الانبیاء، سید المرسلین رسول اکرم ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں سید الانبیاء اور سید المرسلین ہوں، اور میرے اوصیاء تمام انبیاء اور مرسلین کے اوصیاء کے سردار ہیں. کتاب ہے اعمال صدوق، صفحہ نمبر 245. بس رسول اکرم کے بعد جانشینی کا حق کن کے پاس ہے؟ ہاں جی، محمد اور آل محمد کو. محمد اور آل محمد حق رکھتے ہیں جانشینی کا، کہ رسول خدا کے بعد وہ رسول خدا کے دین کی محافظت کریں. اور وذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذریت سے مراد کیا ہے؟ ایک فرد کی نسل کو ذریت کہتے ہیں. ذریت رسول اللہ کنایہ ہے کہ آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفات میں شباہت رکھتے ہیں. آل محمد، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفات میں شباہت رکھتے ہیں. قرآن کریم کے دستور کے مطابق ذریت رسول اللہ کی مودت کا حکم دیا گیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُ عَلَيْكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ذریت سے کہا گیا ہے کہ ذریت سے مودت اختیار کرو، اور ذریت سے آشنا بھی کروایا رسول اکرم نے. وہ آیت مباہلہ آپ پڑھتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اس ذریت کو اپنے ساتھ لے آئے رسول اکرم، بس ذریت ان کے ساتھ آئی اور ان کو آشنا بھی کروایا. وہ ذریت کون سی ہیں؟ آل محمد. آل محمد ذریت رسول خدا ہیں، اور یہی جانشینی کا حق رکھتے ہیں. ورحمت اللہ وبرکاتہ، ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان صفات کے بعد، یا تو یہ اشارہ ہے رحمت اللہ وبرکاتہ سے، کہ ان صفات کے بعد محمد اور آل محمد پہ رحمت اور برکتیں ہوں. ان صفات کے بعد، جو یہ صفات امام علی نقی علیہ السلام نے فرمائیں، بیان کیں، ان کے بعد ان پہ رحمت اور برکات ہوں، یا یہ ہستیاں خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یا یہ ہستیاں خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یا ان ہستیوں کے ذریعے خداوند عالم، ان ہستیوں کے ذریعے مخلوق رحمت اور برکت میں شامل ہوتی ہے. مخلوق رحمت خدا اور برکت خدا میں شامل ہوتی ہے، یا یہ ہستیاں خدا کی رحمت اور برکت پر دلیلیں ہیں، سب سے بڑی دلیلیں ہیں، یا یہ ہستیاں خداوند عالم کی رحمت اور برکت پر سب سے بڑی دلیلیں ہیں. خدا کی رحمت ان پر ہو. برکت سے مراد ہم نے کیا کہا؟ خیر الہی کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ ہونا. بس یہ رحمت ان پہ ہے اور ہمیشہ ان پہ رہے، برکت یعنی ہمیشہ ان ہستیوں پہ خداوند عالم کی برکت ہو. برکت سے مراد کیا ہے؟ خیر الہی کا کسی چیز میں ثابت ہونا اور ہمیشہ برقرار رہنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.